دیکھتے ہیں ٹائم ملا تو میں ہے میرے پاس جی یاد دلا دوں.
پرانا ہے اس سے بھی پرانا ہے, ڈم پڑا ہوا تھا, اب اس کی قدر آ رہی ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. رفع الملام عن أئمة الأعلام لشيخ الإسلام تقي الدين احمد بن تيميه الحراني رحمه الله عليه يسبياري خصورته عظيم رساله بشرح في درس جاريه هم بات کر رہے تھے ان اعذار کی جن کی وجہ سے السن جماعت کے علماء کا مواخذہ نہیں کیا جاتا جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے, اسے اجتہادی غلطی تصور کیا جاتا ہے رحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور ان پر نہ تو یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ حدیث کے منکر ہیں یا حدیث کو چھوڑنے والے ہیں, اور نہ ہی جو وعید اور سزا اس چھوڑنے کے تعلق سے ہے, دیش فعل کے ارتکاب کے تعلق سے ہے جو انہوں نے کیا خلاف شریعت کے یا خلاف حدیث کے, وہ وعید ان کو لاحق نہیں ہوتی, وہ سزا بھی ان کو لاحق نہیں ہوتی, اور وہ اس کے مستحق بھی نہیں ہوتے. دس اعذار واضح امام صاحب نے بیان کیے, اور ان کے علاوہ بھی چند اور اعذار جن پر ہم مطلع نہیں ہو سکتے, جو ان کے باطن میں رہ جاتے ہیں, ہمیں ان کی خبر تک نہیں ہوتی, ان کے بارے میں بات ہوئی ہے. اب چند اہم مثالیں اور دلائل جو ابھی تک بات ہوئی ہے, اب دیکھیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کس طریقے سے ہر بات کی دلیل بھی نقل کی ہے, تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ امام صاحب جو ہیں وہ ناجائز جو ہے صرف اپنے اماموں کی اندھی تقلید کرتے ہیں, اندھی پیروی کرتے ہیں, جو ان کا اندھا دفاع کر رہے تھے. شیخ الاسلام کے رحمۃ اللہ علیہ کا منہج معروف و مشہور ہے کہ بغیر دلیل کی بات نہیں کرتے, ہاں بشر ہیں, غلطی کا امکان ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ معصوم ہیں, وہ کبھی غلطی ان سے نہیں ہوتی, لیکن ان کا جو منہج ہے, جو ان کا عقیدہ ہے, اور جو ان کا طریقہ ہے جس کو انہوں نے اپنایا ہے رد علی المخالف بدعتوں کے رد کے تعلق سے, بے مثال ہے, بے نظیر ہے. ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں جتنے بدعت کا رد کیا ہے, میرے اندازے کے مطابق ویسے میں نے نہیں کسی کا دیکھا اتنا عظیم ہیوج قسم کا علمی ذخیرہ جو موجود ہے, جس نے بدعت کا کھلم کھلا رد کیا ہے, جس کی وجہ سے ان کی آدھی زندگی سے زیادہ جیل میں گزری ہے, اور وفات کی جیل میں ہی ہوئی. قلم کے جہاد میں سے جو مجاہدین ہیں, ان میں سے یعنی جو چوٹی کے علماء ہیں ہماری امت میں, شیخ حسین بن رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ان میں شمار ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کون سے دلائل ہیں جو امام صاحب نے دیکھیں جس کی بنیاد پر یہ رسالہ پورا لکھا ہے. چند دلائل تو پہلے بھی گزر چکے تھے, آئیے دیکھیں چند اور واضح دلائل ہیں جن کی بنیاد پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص سے دلائل کی چیز کی ہے, ایک شخص سے غلطی بھی ہو رہی ہے, لیکن نہ تو اس کا مواخذہ ہو رہا ہے, نہ اس کی برائی کی جا رہی ہے, نہ کوئی وعید اس کو لاحق ہے, اور نہ وہ سزا کا مستحق ہے. دلائل آئے دیکھیں کیسا فرماتے ہیں. وفی الصحیحین صحیح بخاری مسلم میں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں انہ قال وسلم فرمائے لأصحابہ عام الخندق اپنے صحابہ سے خندق کے موقع پر جنگ خندق میں لا يصلين احد العصر الا في بني قريظہ تم میں سے کوئی شخص بھی عصر کی نماز نہ پڑھے الا یہ کہ بنی قریظہ میں, بنی قریظہ میں, یعنی بنی قریظہ یہ جو محلہ ہے یا جو جگہ ہے وہیں پہ نماز پڑھے. جیسے کہ امام صاحب فرمائے, یہ روایت متفق علیہ روایت ہے, امام صاحب فرمائے فادرکتہم صلاۃ العصر فی الطریق, عصر کی نماز راستے میں ہوگی. فقال بعضهم, تو بعض نے کہا, اب یہ ذرا غور کریں, جنگ خندق جو ہے, یہ جنگ احزاب کے بنی قریظہ کی جو جنگ ہے وہ جنگ خندق کے احزاب کے فوراً بعد ہوئی. یعنی ابھی صحابہ کرام تھکے ہوئے ہیں, کئی دنوں سے خندق بھی کھودا ہے, شدید سردی شدید بھوک کا معاملہ تھا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بغیر تلوار اٹھائے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو یہاں پہ کامیابی عطا فرمائی ہے. تو اسی حالت میں اللہ کا حکم تھا کہ اب بنی قریظہ کی طرف جو انہیں عہد جتنی کی ہے اب ان سے جا کے جنگ کرو. سبحان اللہ, اسی حالت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں اب ماحول دیکھیں کیسے, میں اسی قصے کا میں نے ابتدا میں یہ بتایا کہ ماحول دیکھیں کیسا ہے. اس ماحول میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے کوئی شخص بھی عصر کے نماز نہ پڑھے الا کہ بنی قریظہ میں, اس جگہ بھی جا کے پڑھے. امام صاحب فرماتے ہیں فادرکتہم صلاۃ العصر فی الطریق, اب عصر کا وقت راستے میں آ گیا. فقال بعضهم, تو بعض نے, بعض کون, بعض صحابہ نے یہ کہا, لا نصلی الا فی بنی قریظہ, ہم نماز نہیں پڑھیں گے الا یہ کہ بنی قریظہ میں. وقال بعضهم, اور بعض نے یوں کہا, لم یرد منا هذا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ نہیں چاہا. مراد کچھ اور تھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیا مراد تھی؟ کہ جلدی سے بغیر تاخیر کے وہاں پر پہنچو, یہ مراد بھی تو ہے کہ نہیں؟ اچھا, ظاہر کیا ہے؟ ایک ظاہر مراد ہے اور ایک معنی کے اعتبار سے مراد ہے. ظاہر کیا ہے کہ نماز نہ پڑھو الا کہ بنی قریظہ, ظاہر یہ ہے کہ راستے میں نہیں پڑھنی, نماز کا وقت چلا جائے پڑھنی نماز وہیں سے, مفہوم موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے. دوسرا مفہوم کیا ہے؟ کہ نماز عصر جو ہے بنی قریظہ میں پڑھو, یعنی جلدی نکلو اور بغیر تاخیر کے جلدی پہنچو. دونوں معنی ہے کہ نہیں؟ جب دونوں معنی موجود تھے تو صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوا, بعض نے راستے میں پڑھی اور بعض نے وہیں پہ جا کے پڑھی. جب جن لوگوں نے وہیں پہ جا کے بنی قریظہ میں وقت کے بعد جا کے پڑھی, وقت گزر چکا تھا, کیا فرماتے, فلم یعب واحدۃ من الطائفتین, ان دونوں میں سے کسی نے ایک دوسرے پر کوئی کلام نہیں کیا, اور نہ ہی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں سے کسی کو غلط ٹھہرایا. اسے کہتے ہیں کون سے سنت ہے؟ سنت تقریری ہے, خاموشی اختیار کی ہے, یعنی دونوں کا عمل ٹھیک ہے. عجب بات ہے, اختلاف کتنا بڑا ہے, لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایسے مسائل میں اختلاف کی گنجائش ہے. مسئلہ کون سا ہے؟ فروعی مسئلہ ہے, نماز کی فرضیت کا نہیں ہے. سمجھیں ذرا, کسی صحابی نہیں کہ نماز فرض نہیں, ہم پڑھیں گے نہیں, ہم جہاد پہ جا رہے ہیں, جہاد فرض ہے, نماز بھی فرض ہے, دونوں ٹکرا جا سکے اور پڑھتے نہیں ہیں. کیا ایسا کوئی صحابی سے نماز پڑھی نہیں؟ کوئی بھی نہیں, نماز سب نے پڑھی. فرق اتنا ہے کہ بعض نے راستے میں وقت پہ پڑھی اور بعض نے وقت کے بعد بنی قریظہ میں جا کے پڑھی. نماز کی فرضیت اصول بھی مسئلہ ہے, اور نماز کو وقت پہ پڑھنا یا قوا پڑھنا یہ فروعی مسئلہ ہے. تو اختلاف فروعی مسئلہ اصولی میں کبھی ہوا نہیں, یہ چیز یاد رکھیں. اچھا, اب وجہ کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں فالاولون, پہلے کون؟ جنہوں نے بنی قریظہ میں نماز پڑھی, تمسکوا بعموم الخطاب, انہوں نے عموم خطاب کو مضبوط سے تھامے رکھا. فجعلوا صورة الفواتح داخلة في العموم, یعنی وقت اگر چلا بھی جاتا ہے تو وہ اس عموم میں شامل ہے. وقت کس نے مقرر کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے, انہی پہ وحی نازل ہوتی ہے نا. اب جن پہ وحی نازل ہوتی ہے ابھی وقت وہی جو ہیں ابھی وقت کے بغیر وقت کے بعد ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں. انہوں نے کیا سمجھا؟ یہی سمجھا نا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے وقت میں نماز نہیں پڑھی, بعد میں قضا پڑھی. ان کے نزدیک اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے ہیں نماز وقت پڑھیں تو وقت پڑھتے رہے, اب جب حکم ہوا کہ بعد میں پڑھیں تو بعد میں پڑھیں. اگرچہ لفظ بعد کیا قضا کا نہیں ہے لیکن ظاہر سے یوں ہی معلوم ہوتا ہے, اور انہوں نے یوں اسی طریقے سے سمجھے ویسے عمل کیا. فن المقصود المبادرہ الى القوم وہی مسئلہ والآخرون دوسرے جو ہیں كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم جنہوں نے وقت پہ راستے میں نماز پڑھی, ان کے پاس ایسی دلیل موجود تھی جن کی وجہ سے انہوں نے اس عموم سے اس خاص دلیل کی بنیاد پر راستے میں نماز پڑھی. فإن المقصود المبادرة إلى القوم, مقصد یہ تھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جلدی بغیر تاخیر کے بنی قریظہ پہنچنا ہے, انہوں نے یوں سمجھا. اور باقی جو دلائل تھے جس میں واضح دلائل ہے کہ نماز وقت پہ پڑھنی ہے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اللہ کا فرمان ہے کتاب موقوت ہے, یہ ان کے ذہن میں بات آئی. اور ہمیشہ نماز وقت پڑھنے کی بات آئی, اور جب جلدی کی بات آئی تو ان کو یہ اچھی طرح خبر تھی کہ ابھی گھر میں نہیں جانا, لیٹن یا آرام نہیں کرنا, اب ایک جنگ سے نکلو تو دوسری جنگ کا فوراً حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کی طرف جانا. تو بعض نے یہ سوچا کہ ریسٹ کر لیں ذرا, بھائی اللہ کے حکم ہے ذرا ریسٹ کر کے جاتے ہیں, تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کوئی ریسٹ کرے فوراً جائے. اس لیے ان صحابہ نے یہی سمجھا ہے اس حدیث سے, اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظوں سے کہ ہمیں تاخیر نہیں کرنی, جلدی پہنچ رہا کہ نماز فرض آ گئی راستے میں کیا کریں ہم, تو وقت پہ پڑھنی ہے. ٹھیک, امام صاحب فرماتے وہی ہے مسئلہ اختلف فیہ الفقہاء اختلافا مشہورا, یہ ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے فقہاء کا بڑا معروف و مشہور اختلاف ہوا. کیا مسئلہ ہے؟ هل يخص العموم بالقياس, کیا عموم جو ہے وہ قیاس سے مخصوص ہو سکتا ہے؟ اگرچہ اس حدیث میں قیاس کی بات نہیں ہے, نص ہے. کون سا نص ہے؟ کہ نماز وقت پہ پڑھنی ہے. جتنی بھی احادیث ہیں وقت کے تعلق سے ہیں یہ وضو سارے قیاس نہیں ہے. اور جو عموم ہے کہ تم میں سے کوئی بھی نماز اللہ کے بین قریظہ میں, اس عموم سے انہوں نے یہ کہا کہ استثناء ایک ہے, وہ کیا ہے؟ کہ نماز وقت پہ پڑھنی ہے, باقی دیر نہیں کرنی. لیکن فقہا نے ایک مسئلہ یہاں سے نکالا ہے, عجیب سا معاملہ ہے. کیا عموم جو ہے نصوص کا قرآن اور سنت کا قیاس اسے مخصوص کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ ہے, اس میں اختلاف ہوا. لیکن اور راج یہ ہے کہ ممکن ہے. کیسے؟ مثال ممکن ہے. کیسے؟ مثال میں کیا دلیل کے ساتھ, جب لونڈی زنا کرتی ہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آزاد عورت کی آزاد, 100 کوڑا مارا جاتا ہے کس کو؟ آزاد عورت کو, جب اس کے جرم ثابت ہو جائے زنا کر, بشرط محسنہ نہ ہو, 100 کوڑا. اور تقریب عام بھی حدیث میں آیا ہے کہ ایک ساتھ جلا وطن بھی ہو جائے. برحال قرآن مجید کی آیت میں 100 کوڑے کا ذکر ہے, اور حدیث میں آیا ہے کہ 100 کوڑے کے ساتھ ایک ساتھ جلا وطن بھی کرنا ہے. اگر لونڈی زنا کر لی, فعلیہ نصف ما المحصنات من العذاب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصف کیا ہے؟ 50 کوڑے ماری جائیں گے. اچھا اگر غلام زنا کر لے, لونڈی تو لونڈی ہے نا, اگر غلام کرے مرد غلام, اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے آزاد مرد کی طرح, یا 50 کوڑے مارے جائیں گے لونڈی عورت کی طرح؟ قرآن مجید کی آیت جو ہے عام ہے, 100 کوڑے مارو. لونڈی کی دلیل تو آگے تخصیص کی نص ہے, کہ آدھا عذاب ملے گا, یعنی 50 کوڑے مارے جائیں گے. غلام جو ہے اس کو بھی 50. دلیل کیا جناب؟ قیاس. دیکھیں تو لونڈی پر قیاس کرتے ہوئے قرآن یہ دیکھیں اس عموم کو خاص کیا گیا کہ نہیں خاص کیا گیا. تو یہاں پر دلیل کیا ہے؟ قیاس معتبر. اسے کہتے ہیں قیاس معتبر. قیاس فاسد تو ویسے بھی اس کی گنجائش نہیں ہے, لیکن قیاس معتبر جو ہے, کیونکہ لونڈی اور غلام میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ایک کا ذکر کیا دوسرے کا نہیں کیا, تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہن کو استعمال کرنے کی یہاں پہ موقع دیا. کہ ذہن استعمال کر کے دیکھو کہ جب دو چیزیں ایک جیسی ہیں تو شریعت ان میں فرق نہیں بیان کرتی, اور جب مختلف ہوں تو شریعت ان کو ایک ساتھ نہیں جوڑتی. اسے کہتے ہیں احکم الحاکمین کی شریعت. اے واپس آتے ہیں, شخص فرماتے ومن هذا كالذين صلوا في الطريق كانوا اصوب. امام ابن تیم رحمۃ اللہ کے نزدیک ان دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ نماز پڑھتے بنی قریظہ میں اس حدیث کو عموم کو لے کے, دوسرا گروہ نماز پڑھتے ہیں راستے میں وقت پہ اس حدیث کو عموم سے, دوسری جو نصوص ہیں انہیں استثناء لے کے ایکسیپشن لے کے راستے میں نماز پڑھ لیتے وقت پہ پڑھ لیتے. امام بیچن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے راستے میں نماز پڑھی کانوا اصوب, یہ زیادہ صحیح تھے ان کی نسبت جنہوں نے وہاں پہ نماز پڑھی. کیوں؟ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کون سا صحیح کون سا غلط ہے, دونوں ٹھیک ہیں. اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے علم کے اعتبار سے, سمجھ کے اعتبار سے, جنہوں نے راستے میں نماز پڑھی وہ ان کا یہ عمل ان سے بہتر تھا جنہوں نے وہاں پہ نماز پڑھی, کیونکہ انہوں نے علم کی بنیاد پر, وہ بھی علم کی بنیاد پہ کی, جب انہوں نے ظاہر کو لیا اور انہوں نے ظاہر کو بھی لیا اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نصوص کو بھی شامل کر کے سب پہ عمل کیا. پہلی دلیل, دوسری دلیل دیکھیں. وكذلك بلال, اس طریقے سے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ لما باع الصاعین بالصاع, جب دو صاع کھجوروں کی ایک صاع کے بدلے بیچ کر آئے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, امرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بردہ, واپس کرو. قصہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ سیدنا بلال, صحیح سے مسلم کی روایت ہے, ایک مرتبہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آتے اور کھجور لے کے آتے, ایک صاع جید کھجور. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں اے بلال کھجور کہاں سے آئی؟ بلال عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں دو صاع, صاع جانتے ہوتا کیا, صاع کیا ہوتا ہے آج کل تو کلو کے حساب ہی ہوتا ہے نا, کھجوریں بھی کلو کے حساب پہ, کیلا بھی کلو کے حساب پہ, چینی گندم سب کلو چلتا ہے. اس زمانے میں جو گندم اور اناج جو کھجور تھی نا, یہ خاص برتن میں ماپے جاتے تھے, اس برتن کو صاع کہتے ہیں. تقریباً کتنی کلو ہے؟ پونے تین کلو, پونے تین کلو کے قریب ہے, اور ایک صاع جو ہے پونے تین کلو کا ہوتا ہے. تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے گھر میں دو صاع کھجور تھی, لیکن وہ کھجور پرانی ہو چکی تھی, ردی اچھی بھی نہیں تھی. تو بازار گئے, دیکھا اچھی کھجور, جید تازہ کھجور موجود ہے, اچھی کھجور جو ہے, تو گھر سے دو صاع کھجور دے کے ایک صاع کھجور لے لیا. اب بیچنے والے کو فائدہ ہو گیا نا, ایک صاع کے بدلے دو لے رہے ہو. واپس آتے ہیں, اب محبت دیکھے صحابہ کرام کے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو گھر میں نہیں گئے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھائیں گے. جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, سر بلال کی حالت تو جانتے ہیں نا, تو یہ اچھی کھجور تو عام طور پہ لکڑی مہنگی رہی ہے تو کہاں سے آئی ہے. تو جب یہ معلوم ہوا, یہ معاملہ ہوا کہ دو صاع دے کے ایک صاع لے کے آیا ہوں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اوہ عین الربا, اے بلال تو نے کیا کہ یہ تو سود کی حقیقت ہی یہی ہے, سود لے کے آیا ہوں, یہ سودی معاملہ طے کیا تم نے, اسے واپس کر دو. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ وہ واپس جاتے ہیں اور وہ خود واپس کر دیتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں کہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور تو واپس کی, ولم يرتب على ذلك حكم آكل الربا, یہ نہیں کہا کہ اے بلال اب تو سودی ہو گیا, کہا فرمایا نہیں. من التفسيق واللعن والتغليظ, اور نہ ہی یہ فرمایا کہ آپ پر سودیوں والی فسق کا حکم لگتا ہے یا لعنت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا ان پر کوئی سختی کی. کیوں؟ لعدم علمه بالتحریم, کیونکہ صدر بلال کو علم نہیں تھا کہ یہ معاملہ حرام ہے. غلطی ہوئی اور سودی معاملہ طے ہوا, اور سود کھانے والا ملعون ہے کہ نہیں؟ ملعون ہے. سزا کا مستحق ہے کہ نہیں؟ مستحق ہے. سیدنا بلال پہ یہ حکم جاری ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کو اس معاملے کا علم ہی نہیں. تیسری مثال دیکھیں, سودر مثال سمجھ آئی؟ چھ چیزیں ہیں جن کو سودی مال کہا جاتا ہے, کھجور ان میں سے ایک ہے, باقی پانچ کون سی ہیں؟ چاول, گندم, ایک 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 جو, نمک, سونا, چاندی. کھجور ہو گئی, جو ہے, گندم ہے, نمک ہے, سونا ہے, چاندی ہے, کھجور ہے. چاول کہاں ہے؟ آپ نے چاول کہے, کس میں آ گیا؟ دیکھیے خطرناک بات ہے کہ قیاس میں لیا ہے, بال ساتھی ناراض ہو جائیں گے پھر قیاس سے. چاول پہ سود جاری ہوتا ہے کہ نہیں؟ چاول پہ نہیں ہوتا. آپ دو کلو چاول بناسپتی جو ہے وہ دے کے ایک کلو چاول ابو بنت لے سکتے ہیں؟ مفتی صاحب, یہ مفتی صاحب کہہ رہے کہ جائز ہے, آپ کہتے ہیں جائز نہیں. ہاں بارہ چل رہا. دیکھیں حدیث میں چھ چیزوں کا ذکر ہے, ساتویں چیز کہاں پہ؟ اہل و باہر کہتے ہیں چھ ہیں بس, ساتویں چیز کوئی نہیں, ہم نہیں مانتے. اچھا دس ریال دے کے گیارہ لے جا سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اس حدیث میں ریال روپے کا ذکر ہے؟ نہیں ہے نا. چاول جائز ہیں, دو سا لے کے ایک سا لینا, حدیث میں تو چاول کا لفظ نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ فقہا نے رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے یہ دیکھا کہ علت کیا ہے, وہ کون سی وجہ جس کی بنیاد پر ان چیزوں میں یکسانیت ہے. اب سونا اور چاندی کی علت کیا ہے؟ کرنسی ہے, کرنسی کے طور پہ استعمال ہوتی ہے, اس لیے ڈالر ہے, پاؤنڈ ہے, یورو ہے, جو بھی کرنسی, روپیہ, ریال ہے, وہ سب اس کا حکم اختیار کر لے گا, سونے کا اور چاندی کا. گندم ہے, ماپا بھی جاتا ہے, کھایا بھی جاتا ہے, ذخیرہ بھی کیا جاتا ہے لمبے عرصے تک. تین شرطیں ہیں, تین چیزیں ہیں, تین علتیں ہیں. کون سی ہیں؟ نمبر ایک, ماپا جاتا ہے, جزاک اللہ خیر. نمبر دو, کھایا جاتا ہے. نمبر تین, ذخیرہ کیا جاتا ہے لمبے عرصے تک. جن چیز میں یہ تین چیزیں پائی جائیں وہ بھی ان میں شامل ہو جائے گا. ٹماٹر, کیا ٹماٹر دو کلو دے کے ایک کلو لے سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں؟ نہیں. کھایا جاتا ہے ٹماٹر؟ نمبر دو, ماپا جاتا ہے یا تولا جاتا ہے؟ تولا جاتا ہے, ایک شرط چلی گئی. ذخیرہ کیا جا سکتا ہے ٹماٹر کو؟ چھ مہینے کے بعد کھا سکتے ہیں؟ تو پھر ٹماٹر دو کلو دے کے ایک کلو لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ لے سکتے ہیں. ہاں, تین ٹماٹر دے کے چھ لے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. جزا کرنا ہے, سمجھیں ذرا بھائی. لگتا ہے یہی درس پھر سود کے شروع کرنا پڑے گا. اللہ المستعان. میں تو بس مثال دے کے, میرا جیسے ساتھی ہم پڑھ چکے ہیں سارا, لیکن پھر بھی یاد دہانی کی اچھی بات ہے. لیکن بھائی میں ذکر تم کو بارہ کرنا تھی, یہ چھ چیزوں کا ذکر جو حدیث میں آیا ہے اللہ کے پیارے پہ وسلم نے, پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں, لکھے دوبارہ. گندم ہے, جو ہے, سونا ہے, چاندی ہے, نمک ہے, کھجور ہے. چھ چیزیں. جی جو ہے گندم دیکھیے, پہلے دو تو لکھ لیا نا, سونا چاندی بھی لکھ لی, چار ہو گئے, نمک, باقی کیا ہے ابھی مثال کون سی سر بلا کے مثال, کھجور نہیں یاد آ رہا, کھجور. اب ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ شریعت کس کی ہے, احکم الحاکمین کی شریعت, دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں رکھتی اور جو مختلف چیزوں کو نہیں جوڑتی, یہ حکمت ہے کہ نہیں. اب گندم اور چاول میں کیا فرق ہے تم مجھے بتائیں, گندم گندم میں چاول چاول فرق ہے کہ نہیں, میں علت کی بات کر رہا ہوں کہ گندم اور چاول میں جو علت ہے وہ ایک ہے کہ نہیں, سبب جو ہے ایک ہے. دیکھیں ذرا, کھایا جاتا ہے تولا نہیں ماپا جاتا ہے, ماپا جاتا ہے خاص برتن میں, نمبر تین ذخیرہ بھی کیا جاتا ہے. آپ چاول چھ مہینے بعد کھا سکتے کہ نہیں, توری کھا سکتے, توری توری جانتے, توری نہیں جانتے, سبزی تو آپ تور بولتے ہیں, اچھا سبزی ترکاری, اچھا بیگن کھا سکتے چھ مہینے کے بعد, بیگن کھا سکتے, چار بیگن دے کے چھ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں, کیوں بھائی اس میں سود نہیں ہے, چینی میں, اچھا چینی چینی پہ آتے, دو کلو چینی دے کے ایک کلو لے سکتے ہیں, دھیمی آواز میں نہیں کیوں نہیں لے سکتے, چینی کھائی جاتی ہے ماپی بھی جاتی ہے اور ذخیرہ بھی کی جاتی ہے, چینی بھی شامل ہو گئی, مشکل ہے سود کا معاملہ. میں ماپنے کا ذکر کر رہا ہوں, تولنا کا نہیں کر رہا ہوں, ہماری غلطی کہ ہم تولتے ہیں, آج ہمیشہ یہ چیزیں ماپی جاتی ہیں, اس لیے زکات الفطر میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ, ماں پہ واپس آنا ہی پڑتا ہے ہمیں سال میں ایک مرتبہ. جی ذخیرہ کوئی وقت نہیں ذخیرہ کی, جو چیز ذخیرہ کی جاتی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں ایک میں نے کہا تھا میں کہ فریج ہے نا, فریج میں رکھتے تھے واٹر کو, تو فریج میں ذخیرہ کرتے ہیں جناب, نہیں ذخیرہ نہیں کیا جاتا بھائی, ذخیرہ بغیر فریج کی, یہ بھی شرط اب نہیں آ گئی ہے. اچھا واپس آتے درد کی طرف, تیسری مثال کیسا فرماتے, وَكَذَلِكَ عَدِي بن حاتم وَجَمَاعَ مِنَ الصَّحَابَةِ, اس طریقے سے سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کی ایک جماعت, لما اعتقدوا جب انہوں نے یہ سمجھا, ان قوله تعالى ان قوله تعالى کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ پیو, حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, اور کھاؤ پیو کب تک, جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے نمایاں نہ ہو جائے. سورۃ البقرۃ نمبر 187. صدر عدی نے کیا سمجھا اس آیت سے, معناه الحبال البيض والسود, سفید اور کالی دھاری سے سمجھا کہ سفید رسی یا سفید دھاگا اور کالی رسی اور کالا دھاگا, فکان احدهم يجعل عقالين ابيض واسود, تو کیا کرتے, سفید اور کالے دھاگے کو لے لیا اور ولم يزل ياكل حتى يتبين احدهما من الاخر, تو رمضان میں رات کو کھاتے پیتے رہتے یہاں تک کہ سفید اور کالا دھاگا الگ الگ نمایاں نہ ہو جاتے, یعنی جب روشنی پھیلنا شروع ہوتی اور کالے سے سفید جو دھاگے ہیں وہ جدا نہ ہو جاتے اس وقت تک کھاتے پیتے رہتے. صحیح وقت کیا ہے روزہ بند کرنے کا, طلوع الفجر, طلوع الشمس طلوع الفجر میں فرق ہے کہ نہیں, طلوع الشمس کیا ہے سورج کا نکلنا, طلوع الفجر کیا ہے فجر کا نکلنا, تو فجر کا نکلنا جو ہے کیسے پتا چلتا ہے کہ آسمان کی طرف دیکھیں مشرق کی طرف دو دھاریاں نظر آئے گی آپ کو, کون سی دو دھاریاں ہیں, صبح کی سفید, صبح کے آغاز کی سفید دھاری اور رات کے آخری وقت کی کالی دھاری, اسے کہتے ہیں الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اچھا تو جب تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعدی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عدی سے فرمایا انہ وسادک الاذن لعریض، کیا کرتے کھاتے پیتے رہتے اور دونوں رسیاں جو ہیں سنانے کے نیچے رکھ دیتے، پھر اٹھتے پھر دیکھتے نظریں پھر کھانا شروع کر دیتے تھے، پھر رکھ دیتے، پھر اٹھتے دیکھتے پھر پانی پی لیتے پھر رکھ دیتے، یہاں تک کہ جب دونوں الگ الگ نمایاں ہوئیں تو پتہ چلا روزہ بند ہو گیا. جب ایسا عمل کیا پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب دیکھیں بشریت کے معلم سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص سے جو غلطی ہوتی ہے کیسے آگاہ کرنا ہے، ہمارے بچوں سے غلطی ہوتی ہے ہم کیسے بچوں کو آگاہ کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو غلطی ہوتی ہے غلطی کو کس طریقے سے نمٹا جاتا ہے، اور جو غلطی جس شخص نے غلطی کی ہے اسے کس طریقے سے ہم یہ سمجھائیں کہ وہ اس نے غلطی کی ہے لیکن وہ برا بھی نہ مانے. صحابہ کا برا نہیں مانتے تھے عام طور پہ، لیکن ایک تربیت ہے ایک طریقہ ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سمجھا رہے ہیں اور ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں. بات کا آغاز کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ اے عدی تم نے غلطی کی ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. جواب صحیح کہ غلط ہے، صحیح جواب ہے، لیکن جواب دیکھو یہ ہمارا جواب ہے لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے، ذرا غور کریں انہ وسادک الاذن لعریض، اے عدی لگتا ہے کہ تمہارا سرانہ اتنا چوڑا ہو گیا ہے جس جو پورے افق کو اس نے افق کا احاطہ کر لیا ہے. تو سیدنا عدی جب یہ سن مسکرائے، یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور جب کوئی غلطی کر تو کچھ تھوڑا سا سینہ تنگ ہوتا ہے نا اس کا، لیکن جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو سینہ بھی تھوڑا چوڑا ہو گیا. وسادک اذن لعریض، انما ہوا، یہ تو صرف اور صرف جو معاملہ ہے یہ ہے کہ ہوا بیاض النہار وسواد اللیل، دن کا اجالا اور رات کی تاریخی جب مل جاتے ہیں تو دو دھاریاں نظر آتی ہیں مشرق کی طرف. فأشار إلى عدم فقه لمعنى الكلام، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً فرمایا کہ آپ نے بات کو سمجھا نہیں، اس آیت کریمہ کو سمجھا نہیں. ولم يرتب على هذا الفعل ذم من أفطر في رمضان وإن كان من أعظم الكبائر، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت نہیں کہ برا کام کر کے آئے ہو، اگرچہ کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی شخص رمضان کے دن میں کھائے اور پیے، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بخلاف الذین افطروا المسجود، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عدی صرف اشارہ نہیں سمجھایا ہے کہ آپ نے جو کہ وہ درست نہیں کیا، اگرچہ وہ عمل جو کر چکے تھے اعظم الکبائر. شیخ صاحب فرماتے ہیں بخلاف الذین افتوا المشجود فی البرد، اس کے برخلاف ہمیں ایک اور ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت بھی اختیار کی ہے بعض لوگوں کے ساتھ جب ان سے اجتہاد میں غلطی ہوئی. یہاں پہ سب اجتہادی غلطی ہیں نا، سب معذور ہیں، عذر موجود ہے نا. تین مثالوں میں بنی قرآن نے عصر کی نماز پڑھنا، سیدنا بلال کو کھجور بیچنا سودی طریقے سے، اور یہاں پہ سیدنا عدی رضی اللہ عنہ کا روزہ رکھنا اور کھاتے پیتے رہنا سفید، اور جب تک صبح بھی ہو گئی ہے سفید اور کالی دھاری کی ہوتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم مسجود کے قصے میں، مسجود کا قصہ کیا ہے بھائی، سنن ابن ماجہ اور ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ بعض صحابہ سفر میں تھے اور ان میں سے ایک بیمار ہو گیا، شدید بخار ہو گیا، اور رات کو جنابت بھی ہو گئی، اب نماز پڑھنی ہے، احتلام ہو گئی، جنابت ہو گئی. تو انہوں نے پوچھا تو جو وہاں پہ موجود تھے ساتھی صحابہ انہوں نے کہا کہ غسل واجب، غسل کرنا ہی پڑے گا، کوئی اور راستہ نہیں. اور ان کو بیماری جو تھی سر پہ چوٹ لگی تھی، مسجود سر پہ چوٹ لگی تو اس خون کافی جاری ہو گیا، کمزور بھی ہو گیا. شجع کہتے ہیں اگر سر پہ زخم ہے مسجوج وہ شخص جس پہ جو سر پہ زخم لگایا گیا. ان لوگوں نے یہ فتویٰ دیا کہ تمہارا اور کوئی راستہ نہیں ہے, غسل کرنا ہی پڑے گا. چنانچہ وہ غسل کرتے ہیں اور ان کی وفات ہو جاتی ہے. یہ خبر ملتی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قتلوہ قتلہم اللہ, ان لوگوں نے اس کا قتل کیا, اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر. دیکھیے شدت, دیکھیے الفاظ ہوتی هل سألوا إذا لم يعلموا, کیا جب وہ نہیں جانتے تھے تو پوچھا کیوں نہیں, سوال کیوں نہیں کیا. انما شفاء العي السؤال, اگر وہ نہیں جانتے تو جاہل کا علاج کیا ہے, علم, سوال کر لیتے, سوال کر لیتے. اچھا یہ روایت امام احمد اور ابو داؤد بن ماجہ میں روایت موجود ہے. علامہ مقبل بن حاجد الوادعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ضعیف, اور اس کی صحت میں اختلاف ہے. صحیح بات یہ ہے, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسن ہے. الغرض اس کی صحت میں اختلاف ہے, اور علامہ البانی کے نزدیک جب سنن کی تحقیق کی ہے, سنن ابو داؤد اور ابن ماجہ میں انہوں نے فرمایا حسن ہے. امام صاحب فرماتے ہیں اور امام ابن تیمیہ کے نزدیک بھی صحیح ہے, کیونکہ انہوں نے یہاں تک نقل کیا. فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد, اب یہاں پہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر کیوں نہیں قبول کیا. امام صاحب فرماتے ہیں ان لوگوں نے خطا کی بغیر اجتہاد کیا. اجتہاد تو کیا, یہ کیا مطلب ہے, یعنی بغیر علم کے اجتہاد کیا, علم کے اجتہاد کے اہلی نہیں تھے, بغیر علم کے انہوں نے اجتہاد کیا. اذ لم يكون من اہل العلم, اہل علم میں سے نہیں تھا. پھر اشکال آ گیا, کیا بعض صحابی جاہل بھی تھے بغیر علم بھی تھے؟ پہلی بات یہ یاد رکھیں, یہ لازمی کہ وہ سارے صحابی ہیں. میرا مطلب کہنا کہ یہ کہ نو مسلم فوراً اسلام قبول کیا ہے اور ان کو بہت سچی ابھی علم بھی نہیں تھا. صحابی تو تھے وہ, لیکن میرے سبق لسانی بنے کے حساب بھی نہیں ہے. یعنی نو مسلم جیسے اعرابی نئے اسلام قبول کرتے ہیں اور بہت سی چیزیں وہ بھی جانتے بھی نہیں ہیں, بہت سارے مسائل اس سے مخفی ہوتے ہیں. اس لیے انہوں نے نہ تو پوچھا کسی سے اور بغیر علم کے فتویٰ دے دیے. اگرچہ جو برائی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں, فتق اللہ مستفا اپنی برائی تعلیمات میں سے, لیکن اس وقت ان کو یہ بھی یاد نہیں آیا اور نہ ہی کسی اور سے سوال کیا. ٹھیک ہے نا, انہیں دیکھا نماز کا وقت جا رہا ہے, اب آپ پر واجب ہے کہ بس غسل کرو. وہ شخص کہہ رہے ہیں سردی کی شدت ہے, مجھے بہت تکلیف بھی ہو سکتی ہے. انہیں ہم اور چیز نہیں جانتے, تو نہیں جانتے اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ فتویٰ دیا. اگر کوئی شخص نہیں جانتا تو کہے اللہ اعلم, فتویٰ نہیں دینا. یہ وعید ان لوگوں کے لیے جو بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں. چوتھی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں وكذلك لم يوجب على اسامه بن زيد قودا ولا ديه ولا كفاره لما قتل الذي قال لا اله الا الله في غزوه الحرقات. امام صاحب فرماتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں واجب کیا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پر, معروف صحابی سے اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پر, نہ تو قصاص, نہ دیت, اور نہ ہی کفارہ. کب؟ جب انہوں نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا جنگ حروقات میں, غزوہ جنگ کا نام ہے, جبکہ اس شخص نے, اس مقتول نے کہا لا الہ الا اللہ. صحیح بخاری میں یہ قصہ ہے, سیدنا عثمان بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اور یعنی ہم لوگ ایک جنگ میں تھے, اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایک جگہ کے نام حرقہ کی جگہ جوہینا میں, تو میں اور ایک انصاری میرا ساتھی ایک ایسے شخص کو ہم نے پکڑا ہے. مختلف روایات ہیں, بہت بہادر تھا وہ مخالف جو تھا, اس نے کئی صحابہ قتل بھی کیا تھا, بہت طاقتور تھا, مختلف روایات ہیں. تو اس روایت میں آیا ہے کہ میں اور میرے ساتھ ایک انصاری صحابی تھا, ہم نے اس شخص کو گھیر لیا. تو جب اس نے دیکھا وہ اسے مارنا چاہتے ہیں تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان ہے. زبان سے کہا لا الہ الا اللہ. سیدنا اسامہ نے اسے قتل کر دیا جبکہ اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ. یہ خبر بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ کیا تو نے اسے قتل کر دیا جبکہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ؟ سیدنا اسامہ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے فلاں کو قتل کیا, فلاں کو قتل کے نام دے کے, ہو سکتا ہے آپ سے تو نرمی اختیار کرے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا اسامہ قتلت بعد ان قال لا الہ الا اللہ؟ کیا تو نے اس شخص کو قتل کیا اس کے بعد کہ اس نے یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ؟ باب یہی کہتے گئے. آخر میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت کے دن یہ لا الہ الا اللہ تجھ پر حجت قائم کرے گی؟ سیدنا اسامہ رو پڑے. فرماتے ہیں سیدنا اسامہ خود راوی ہیں, فرماتے ہیں میں نے کہا کاش میں آج ہی مسلمان ہوتا, مجھ سے یہ بڑی غلطی نہ ہوتی. سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں میں سے, اس صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے. سیدنا زید اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہلیت میں اسلام سے پہلے منہ بولے بیٹے تھے, بیٹے بیٹوں کی طرح پالا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, شادی بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی, اور ان کا بیٹا بہت پیارا تھا سیدنا اسامہ. اور معروف قصہ ہے جس عورت نے چوری کی اور ہاتھ کٹنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس کے قوم نے کہا کس کے پاس گئے سفارش کے لیے؟ سیدنا اسامہ کے پاس گئے کہ آپ سفارش کیجئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر میرے بیٹے فاطمہ بھی ہوتے تب بھی میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. سبحان اللہ, اسی میں معلوم ہوتا ہے کہ کتنے پیارے تھے سیدنا اسامہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن جب ایسا واقعہ آیا جہاں پر ایسے شخص کو قتل کیا جب اس نے کہا لا الہ الا اللہ, سیدنا اسامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موت کے درد اس نے پڑا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشققت عن قلبه, کیا تم اس کے دل چیر کے دیکھا کہ اس نے حقیقت کلمہ پڑا ہے یا موت کے ڈر سے کلمہ پڑا ہے؟ متفق علیہ روایت ہے میرے بھائی. اور آج کے زمانے میں خود کش حملے ہوتے ہیں, ایک مسلمان نہیں دسوں مسلمان قتل کر دیے جاتے ہیں کلمہ پڑھنے والے, کیا جواب دیں گے وہ قیامت کے دن؟ یہ پیارے صحابی فرماتے کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا, اتنی حسرت ہوئی ندامت ہوئی. اور ہمارے بچوں کو ہمارے جوانوں کو غلط سبق پڑھا کر ان کے برین واش کر کے انہیں ایسی تعلیمات دے کر جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو قتل عام کرتے ہیں, اور یہ کہتے کہ 70 حوریں تمہارا انتظار کر رہے ہیں. سیدنا اسامہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں, اور غور کریں کہاں پہ واقعہ ہوا, کسی بازار میں نہیں ہوا, چوراہے میں نہیں ہوا, میدان جہاد میں ہوا. اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر کلمہ توحید کی سر بلندی کے لیے گئے, لیکن ایک شبہ تھا غلط فہمی کی بنیاد پر کہ تلوار کے سامنے تو کافر کلمہ پڑھنا ہی ہوتا ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے. لیکن سیدنا اسامہ کے سامنے وہ عظیم صحابی اپنے ساتھیوں کو اس نے قتل کیا ہے, وہ ابھی دل میں درد موجود ہے, ابھی تلوار کو دیکھے نیزے کو دیکھے یہ شخص کلمہ پڑھ رہا ہے. ہو سکتا ہے ہمیں سے کوئی, ہم بھی ایسے کرتے. سبحان اللہ, جوش ہے, جذبات ہے, طاقت ہے, غلبہ بھی ہو چکا ہے, لیکن اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شریعت یہ ہے اشققت عن قلبه, کیا اس کو سینے کو دل کو چیر کے دیکھا؟ اگر نہیں تو وہ جانے اس کا رب جانے. سبحان اللہ. آج تو نہ علماء بچے ہیں, حکمرانوں کے علماء ہیں, یہ بکے ہوئے علماء ہیں, یہ جہاد کے مخالف ہیں, یہ کافروں کے دوست ہیں, یہ کافر حکمرانوں کے پٹھو ہیں, یہ بک چکے ہیں, ان کو صرف پیسوں سے ہے, یہ دنیا کے پجاری ہیں, پتہ نہیں کون سا لقب بھی ملتا. کاش یہ حدیث پڑھ لیتے, کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن ایسے علماء جو علماء کی جبہ تو پہن لیتے ہیں, سر پہ پگڑی بھی رکھ لیتے ہیں علماء کی, لیکن کردار علماء والا نہیں ہے. کاش سمجھ لیتے کہ علم ہوتا کیا ہے. یہ 10 لوگ جو مر جاتے ہیں بم بلاسٹ میں, کون ان کا ذمہ دار ہے؟ اور کہتے کیا ہے, عجب اللہ عجب بات سن, حکمران کافر ہے, وزیر کافر ہے, مشیر کافر ہے, گورنمنٹ کے ادارے والے فوجی جو ہیں جو بھی ساتھ فوجی کافر ہیں, پولیس کافر ہے. پولیس کو کیوں شوٹ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کافر ہیں. کیوں؟ کیونکہ کافروں کی مدد کرنے والے ہیں. کرتے کرتے آخر میں کہتے ہیں ان کو ووٹ کس نے دیا ہے؟ جسے ووٹ دیا وہ بھی کافر. کون بچے امت میں؟ بچا کون ہے امت میں؟ بعض لوگ سمجھتے کہ نہیں یہ لوگ بےچارے مسلمان سمجھ کے قتل کرتے. کس نے کہا کوئی مسلمان کو قتل کرتا ہے؟ مسلمان یہی سمجھتے کہ کافر ہیں, کافروں کو ہم مار رہے ہیں. یہ منہج تفجیر و تکفیر, یا تکفیر کے لیے ہوتا ہے پھر تفجیر ہوتا ہے, پہلے کفر فتوا لگاتے ہیں پھر بلاسٹ بم بلاسٹ ہوتا ہے. یہ منہج ہے, یہ سوچ ہے, یہ سمجھ ہے. 10 لوگ میں یہاں پہ کوئی شبہ بھی ہے کہ کافر ہے؟ چلو وہاں پہ شبہ دیتا سید اسامہ کے پاس کہ تلوار کو دیکھ اس نے کلمہ پڑھے تھا, بھی کافر ہوں. یہ بیچارہ ووٹ دے کے کافر بن گیا. اچھا اگر اس نے ووٹ نہیں دیا تب بھی کافر ہے؟ کئی لوگ ووٹ نہیں دیتے نا, ووٹ نہیں دیا اسے, وہ بیچارہ راستے میں چلتا ہوا جا رہے, بچے کا ہاتھ پکڑ کے بچے کو اسکول سے لے کے گھر میں جا رہے, بم بلاسٹ ہوا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, بچہ بھی اور وہ شخص, بچے نے بھی ووٹ دیا, اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو ہے بھی نہ بال. ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ مصیبت بڑی مصیبتوں میں سے ایک, یہ مصیبت ہے ہماری امت. ہم تو شرک اور بدعات و خرافات کے خلاف بات کرتے تھے اور کرتے بھی الحمدللہ ہمیشہ کرتے رہیں گے. ان میں سے بعض ہمارے ساتھ یہ بھی شرک بدعات و خرافات رد کرتے تھے, لیکن کاش کہ جیسے کہ توحید کے راستے کو سمجھا, صحیح عقیدہ منہج کو سمجھ لیتے. صرف توحید کافی نہیں, توحید صحیح عقیدے کی بنیاد ضرور ہے, صرف صحیح عقیدہ نہیں ہے. اور پھر یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں توحید حاکمیت ہی اصل اور بنیاد ہے اور اسی کے لیے ساری جدوجہد کرنی ہے. اصل توحید کی بنیاد توحید عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ساري دلائل کس کی طرف ہے؟ توحید عبادت. ایک آیت میں, چند آیات میں ہے, ان الحکم الا للہ, سورۃ یوسف میں اور دیگر سورتوں میں ان الحکم الا للہ. کہتے ہیں توحید کا اصل مقصد ہی توحید حاکمیت. توحید حاکمیت توحید ربوبیت اور توحید الوہیت اور اسماء صفات کا حصہ ہے, تینوں توحیدوں کا حصہ ہے, الگ سے چوتھی توحید کا قسم نہیں ہے. لیکن انہیں سارے توحید کو چھوڑ کے توحید حاکمیت پہ بات کرتے ہیں. دلیل کیا ہے جانتے ہیں؟ کیا واقعی ایسا کرتے کہ نہیں کرتے؟ وہ توحید حق نیت کا نعرہ لگانے والے کو دیکھیں آپ، ان کی صفوں میں رازی بھی ملے گئے، قبر پرست بھی ملے گئے، بریلوی، دیوبندی، بد عقیدہ سب ملیں گے آپ کو، خارجی ہیں، قطبی ہیں، حزبی ہیں، سارے ملیں گے آپ کو. کیوں؟ اگر توحید عبادت ہی بنیاد ہوتی یہ فرق نمایاں ہوتا تھا. جماعت اسلامی کو دیکھ لیں، ان میں وہ خود کیے تھے، ہمارے دروازے کھلے کوئی بھی آ جائے. خلافت اسلامیہ کا قیام ضروری ہے. یہ قیام کیسے ہوتا ہے خلافت اسلامیہ؟ اور اللہ تعالیٰ ایسے قوم کو کیسے کامیاب کرے گا؟ جس صف میں رافضی کھڑا ہو، جس شخص میں قبر پرست کھڑا ہو، بد عقیدہ کھڑا ہو، مسلمانوں کو قتل عام کرنے والا کھڑا ہو، سارے خلط ملت ہو گئے. بدع مکفرہ، غیر مکفرہ والے سارے خلط ملت ہو گئے. جنگ احد میں صحابہ کرام سے شبہ کی بنیاد پر ایک غلطی کی، اور وہیں پہ نتیجہ دیکھ لیا، سزا ملی. 70 صحابہ، عظیم صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، زخم لگے، ایک شبہ کی بنیاد. اور یہ لوگ روافض دیکھے، روافض کا عقیدہ کیا ہے؟ قبر پرستوں کا عقیدہ کیا ہے؟ دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ خوارج کا منحج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسے قوم کو اللہ تعالیٰ کبھی کامیابی عطا فرمائے؟ اگر یہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، کیا ان کے شر سے پوری امت محفوظ ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. افغانستان میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، ایک ہی زبان، ایک ہی قوم، ایک ہی رنگ، ایک ہی جلد، ایک جیسے لوگ، ایک ہی ملک. ٹھیک ہے، زبانیں مختلف ہیں لیکن ملک ایک ہے ان کا. پہلے جہاد کے بعد جو رشیا کے خلاف اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، اس جنگ کے فوراً بعد کیا ہوا؟ یہ گروہ بندی جو ہوئی اور جو تفرقہ پیدا ہوا، اور یہی جو کل مجاہد تھے آپس میں، کیونکہ اتنی خانہ جنگی ہوئی، اتنی خانہ جنگی ہوئی، قتل و غارت ہوئی کہ طالبان کہتے ہیں مجبوراً خود آنا پڑا اور ان کو ہٹانا پڑا. پھر طالبان نے 4 سال حکومت کی، مزار شریف کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے، جہاں پر کھلم کھلا قبر پرست اور شرک ہوتا ہے. وہ کل بھی شریف تھا، وہ آج بھی شریف ہے، اور نام بھی مزار شریف ہے، مزار، جہاں پہ مزارات ملیں گے آپ کو، بزرگوں کی قبریں ملیں گے آپ کو. 4 سال اقتدار رہا ہے، 2 بتوں کو گرائے جو صحرا میں تھے، پوری دنیا کی نیوز میں تہلکہ پھیل گیا. اور افغانستان میں جو ہے ملا عمر امیر المومنین جو ہیں وہ 2 بتوں کو گرا رہے ہیں. ان سے پوچھا گیا، کہا گیا بھائی کیوں گرا رہے ہو، نہ گراؤ. بڑا پیارا جواب دیتے، کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کو روز قیامت کیا منہ دکھاؤں گا کہ میری سرزمین پر 2 بت تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی، میں نے گرا دی. افغانستان میں 1% بھی بدھسٹ نہیں. مزے کی بات دیکھیے، شہرا میں تھے، پڑے تھے شہرا میں، لیکن مزار شریف تو مزار شریف آبی موجود ہے، اقتدار تھا ان کی، ان کے لیے کیا کیا 4 سالوں میں؟ کچھ بھی نہیں کیا. یہ منحج کا بگاڑ ہوتا ہے. اگر عقیدہ توحید اہمیت ہوتی اور منحج سلف واضح ہوتا اور اس پہ عمل کیا جاتا، واللہ یہ غلطی نہ ہوتی. لیکن جب عقیدہ توحید، بس توحید ہے، مانتے ہیں توحید کو، کیا مشکل ہے؟ صوفیوں میں نماز سب سے اہم چیز ہے. بس نماز پڑھو گے نا، سارے معاملات درست ہو جائیں گے. برائیں بھی مٹ جائیں گی, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, بس نماز پڑھو. بس ہم بلاتے لوگوں کو عقیدہ توحید کی طرف, وہ بلاتے نماز کی طرف. ارکان اسلام پانچ ہیں, سب سے پہلا رکن نماز ہے یا کلمہ شہادت ہے؟ کلمہ شہادت. جو پہلے اسے پہلے رکھو نا, جو بعد میں اسے بعد میں رکھو. یہ جو قبر پرستی کر رہے ہیں پچھلے 30 سے 40 سالوں سے اور پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے, نماز کے فوراً بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اے غوث میری مدد فرما, اس کی نماز ہے. تو اس نماز کا فائدہ کیا ہے؟ جو 30 اور 40 سال سے پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے اس کی تو نماز ہی نہیں ہے. تو آپ اسے کہتے ہیں نماز ہو جو پہلے سے نماز پڑھ, نہ تو نماز ہو, نماز تو پڑھ رہے ہو, لیکن کیا نماز ہو اسے شرک سے دور کیا, بدعات و خرافات سے دور کیا؟ نہیں کیا. تو پھر تب دور کرتی نماز شرک بدعات خرافات فسق و فجور سے جب نماز اللہ تعالیٰ ہے قابل قبول ہوتی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی, ان کی نماز کیوں نہیں دور کرتی؟ نماز قبول ہوگی تب ہوگی نا, تب دور رکھے گی شرک سے. تو اصل جد و جد و محنت کس چیز پہ کرنی ہے؟ توحید پہ, تصحیح العقیدہ پہ, تقویت الایمان پہ. ایمان ہے, توحید ہے, تو سب کچھ ہے. پھر خلافت بھی ممکن ہے, امن و امان بھی ممکن ہے, اور دین کا قیام بھی ممکن ہے. توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نور آیت نمبر 55 میں, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم لوگوں میں سے مومنوں کے ساتھ اور جنہوں نے عمل صالح کیا, لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم, خلافت عطا فرمائیں گے زمین کے اوپر, خلافت دوبارہ ہوگی جیسے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عطا کرتا ہے. اور دوسری بات دین کی اقامت ہوگی, اور تیسری بات امن و امان دوبارہ سے ہوگا. دین وہ جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے, اور امن و امان بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تین بڑے انعامات اور احسانات ہیں جس کی امت کو آج اشد ضرورت ہے. شرط ایک ہے صرف, شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, ایک میری عبادت کریں, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ کا وعدہ ہے, کس چیز کا وعدہ ہے؟ خلافت بھی ہوگی, دین کا قیام بھی ہوگا جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے, اور امن و امان بھی ہوگا. انہیں بدلے میں بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. قرآن کا جو ختم کیا جاتا ہے تو کیا ضروری ہے کہ جس میں چاہیے کہ جس میں پڑھے اسی میں سے ختم کرے؟ بڑے محرم دلیل کے ساتھ جواب دے. ماشاء اللہ دلیل بڑی اچھی بات, ہر بات پہ دلیل, ماشاء اللہ اچھی بات. قرآن مجید کا ختم کرنا جو ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی قرآن مجید سے کیا جائے. کیا مطلب؟ یعنی جو آپ کے پاس نسخہ قرآن مجید کا گھر میں, آپ وہاں سے پڑھ رہے ہیں, جب مسجد میں جاتے ہیں اب نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آپ کے پاس قرآن مجید گھر والا نہیں ہے, اس لیے مسجد میں نہ پڑھیں صرف گھر میں پڑھیں. جب آپ آفس میں جاتے ہیں یا اسکول میں جاتے ہیں اپنی ڈیوٹی پہ, تو گھر میں رکھے قرآن مجید تو اس پہ سے نہ پڑھیں, کیونکہ ختم وہیں سے ہوتا ہے جو گھر میں رکھا ہے, اس سے ختم نہیں ہوتا جو آپ کے پاس ہے. ممکن ہے؟ ممکن ہے. تو ختم قرآن مجید کا ہے, ختم کسی خاص متعین کتاب کا نہیں کر رہے آپ. اور قرآن مجید آپ جس بھی جس قرآن مجید جس کتاب سے پڑھیں آپ ختم کر سکتے ہیں. دلیل عدم الدلیل, کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک ہی قرآن مجید کے نسخے سے آپ ختم کریں. پورے قرآن میں قبر کے عذاب کی کوئی آیت نہیں ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ ذرا سی ذرا اس بات کو واضح کر دیجئے. اگر قرآن مجید میں قبر کے عذاب کی آیت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قبر کا عذاب ہے ہی نہیں. پہلی بات یہ ہے، کیا قرآن مجید میں سارے کے سارے احکام موجود ہیں؟ صرف قرآن مجید میں ہی سارے احکام ہیں یا قرآن کے علاوہ بھی دوسری چیز میں بھی احکام موجود ہیں؟ نماز فجر کی دو رکعت ہے، قرآن مجید میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے دو رکعت نماز نہیں پڑھنی فجر کی، کوئی تین پڑھے، کوئی چار پڑھے، کوئی ایک پڑھے، قرآن مجید میں تو نہیں ہے نا. اس کا مطلب ہے صرف قرآن مجید سے دلیل لینا درست نہیں ہے. دلیل قرآن مجید سے بھی لی جاتی ہے اور صرف حدیث سے بھی لی جاتی ہے. دوسری بات، قرآن مجید میں قبر کے نام سے، قبر کے لفظ سے آیت نہیں ہے، لیکن مفہوم سے آیت موجود ہے. کیا دلیل ہے؟ کون بتائے گا؟ فرعون کی دلیل. کیا فرعون کی دلیل ہے؟
پہلے
ٹھنڈی ہو گئی ہے،
فرعون کو
صبح و شام عذاب دیا جا رہا ہے، جہنم یعنی آگ پہ پیش کیا جا رہا ہے صبح و شام. اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون سوء العذاب، کہ شدید عذاب میں، بدترین عذاب میں آل فرعون کو داخل کریں. اب جو آگ جس پر وہ پیش کیا جا رہے ہیں، وہ کون سی آگ ہے؟ وہ کون سا عذاب ہے؟ قبر کا اور برزخ کا عذاب ہے. قبر کے دو اطلاقات ہیں، ایک اطلاق ہے قبر جو زمین میں دفن کیا جاتا ہے، دوسرا اطلاق ہے برزخ کا. برزخ کو بھی قبر کہا جاتا ہے، قبر کو بھی قبر کہا جاتا ہے، کیونکہ جو لوگ مر جاتے ہیں اور جزاک اللہ اور ان کو دفن نہیں کیا جا سکتا، پانی میں مر جاتے، مچھلیاں کھا جاتی ہیں، یا جل کے مر جاتے ہیں، ان کی باڈی نہیں ملتی کسی بھی ذریعے سے، یا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ان کے اعضاء پورے نہیں ملتے، اگر کوئی بھی شخص دفن نہیں ہوتا، جیسے کہ ہندو اپنے میت کو جلا دیتے ہیں، پھر راکھ کو گنگا میں بہا دیتے ہیں، باقی تو نہیں رہتا کچھ نا، تو کیا ایسے لوگ قبر کے عذاب سے بچ گئے ہیں؟ نہیں بچے. بلکہ تعجب کی بات ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مردہ شخص کی ہڈی توڑنا کا جرم ویسے جیسا کہ زندہ شخص کی ہڈی توڑنے کا جرم ہے. پتہ ہے؟ اس لیے مردے کے ساتھ ذرا احتیاط کیا کریں، اس کا حق ہے مرنے کے بعد بھی، ٹھیک ہے. اور جو تکلیف مردے کو اس وقت محسوس ہوتی ہے، وہی زندہ کو زندہ جیسے کو ہوتی ہے. تو یہ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو جلائی دیتے ہیں، پہلی بات تو یہ. دوسری بات، کافر کا عذاب برزخ میں، اگر وہ قبر میں بھی نہ ہو تو برزخ میں اس کا عذاب لازم ہے. اور یہ جو راکھ پانی میں بہائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ ایک ایک ذرے کو ملا کر جوڑ کر اس شخص کو پیدا کرے گا. تو قبر کے عذاب کی دلیل صحیح حدیث میں موجود ہے، قبر کے عذاب کے جو روایات ہیں صحیح احادیث ہیں، جن میں ثابت ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نمازوں میں تشہد کے بعد، درود پاک پڑھنے کے بعد جب دعا کرتے، ایک مشہور و معروف دعا ہے، کون سی ہے؟ اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر و عذاب القبر، واعوذ من فتنة المحیا والممات، واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال. یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اگر قبر کا عذاب نہیں ہے تو پڑھتے کیوں ہیں؟ کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی ایسے الفاظ ہو سکی جس کا وجود ہی نہیں؟ نعوذ باللہ، کیا لغو بات ہے؟ نعوذ باللہ، کیا بے اصل بات ہے؟ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، صرف ایک خیالی بات ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز میں یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ نماز میں، فرض نماز میں تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ مسنون دعا ہے جس کا اصل کوئی حقیقت کوئی وجود ہی نہیں، یا اصل سے کوئی حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. ایک فرقہ ہو تو بتائیں، جماعت المسلمین نہیں مانتے، اور کون نہیں مانتے؟ مقیم حدیث وہی جو پرویز ہیں وہ بھی نہیں مانتے، اور اہل
کیا کہتے ہیں
ان کو؟ شکوک و شبہات ہیں جب، اور یہ سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو شخص اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں سمجھتا، نہیں لیتا، آدھی وحی کو چھوڑ دے، تو اس کی سزا یہی ہے. پھر محض ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں، عقل کو آگے کرنا اور تخمینہ لگانا، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، خیالی باتیں کرنا، علم و کلام اور فلسفے کو آگے کرنا، صرف یہی رہ جاتا ہے. پھر رہتا کیا ہے؟ جی گیارہویں کا بڑا زور ہے یہ آپ کے یہاں. سبحان اللہ، اب گیارہویں والے بھی دلیل لینا شروع کر دیے بھائی. بڑے خوشخبری کی بات سن لیں، یہ گیارہویں والے بھی دلیل مانگتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے. دلیل دیکھیں، ان کو بھی پتا چلے کہ بغیر دلیل کا کام نہیں کرنا. پہلی بات ہے، گیارہویں مناتے کیوں؟ غوث اعظم کے لیے مناتے ہیں نا. غوث اعظم نے منائی تھی یہ گیارہویں. اور پھر یہ جو بنیاد ہے نا جشن منانے کی، کہ لائٹیں لگانا، سالانہ عرس کرنا، چاہے وہ گیارہویں ہو یا بارہویں ہو یا تیرہویں، کوئی بھی ہو یا کسی کا عرس ہو، پہلا جرم تو ہے شرک کا، جو وہاں پہ شرک ہوتا ہے. جو سید عبد القادر جی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارا جاتا ہے، ان سے مانگا جاتا ہے، اور حقیقتاً وہ اس شرک اور بدعات و خرافات سے بری ہے، نہ تو انہوں نے خود کبھی کیا اور نہ ہی کرنے کی اجازت دی ہے. جاہل لوگ، بدعقیدہ لوگ، اپنے طرف سے یہ جشن ایجاد کیا ہے اور یہ تاریخ منعقد کی ہے. من گھڑت کہانیاں ہیں کہ اس وقت غوث آتے ہیں، یا وہ کوئی خاص ایسے خاص وقت ہے جس میں وہ بخشواتے ہیں جو لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں یا ان سے کوئی سوال کرتے ہیں. بہرحال جو کچھ بھی ہو، گیارہویں جو ہے یہ بدعت ہے بدعات میں سے. اور کوئی بھی عید، یہ قاعدہ یاد رکھیں، گیارہویں کیا ہو، کوئی بھی قاعدہ ہو، کوئی بھی عید، اور عید اسے کہتے ہیں ہر وہ چیز جو سالانہ بار بار ہوتی ہے ایک ہی وقت میں، جس میں خوشی منائی جاتی ہے اور گیدرنگ ہوتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، خوشی مناتے ہیں ایک متعین وقت میں، اسے عید کہتے ہیں، جس میں جشن میلاد النبی بھی شامل ہے اور گیارہویں کا عرس اور میلہ یا دیگر جو عرس اور میلے ہیں یہ بھی شامل ہیں. یہ سارے کے سارے بدعات اور خرافات ہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے. مزے کی بات ہے، دلیل وہ ہم سے مانگتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں، جب آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ظاہر یہ جو پیسے جمع ہوتے ہیں، یہ صدقات و خیرات دیے جاتے ہیں، یہ لائٹیں لگاتے ہیں، کھانا پکتے ہیں، اور ہزاروں لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں، بغیر پیسوں کے ہوتا ہے. جو لوگ پیسہ دیتے ہیں اللہ کے لیے دیتے ہیں، یہ دنیا کے لیے دیتے ہیں، اللہ کے لیے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کے لیے دیتے ہیں، تو پھر یہ اس کا مطلب یہ عمل عبادت ہوا. اور عبادت بغیر دلیل کی ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. تو دلیل تو آپ نے ہمیں بتانی ہے کہ بھائی اس کی دلیل موجود ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں. تو نہ تو جشن میلاد النبی کی دلیل ہے، اور نہ ہی گیارہویں بارہویں کسی اور چیز کی دلیل موجود ہے. دوسری بات، عید کی بات میں کر رہا تھا، تو عید اسلام میں صرف دو ہے، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، اس کے سوا کوئی عید نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص تیسری یا چوتھی عید میلے کے نام پر یا کسی گیدرنگ کے نام پر کرنا چاہتا ہے، تو اس کی دلیل ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو وہ بدعت ہے اور کافر سے مشابہت بھی ہے. واللہ اعلم. گیارہویں وہ تو میں نے بتایا ہے نا، شرک اپنی جگہ پہ، شرک کے علاوہ یہ ایکسٹرا چیز ہے، بدعت بھی ہے، خرافت بھی ہے. شرک تو پہلے میں نے بتایا کہ یعنی غوث کے لیے یا سر کا جلانے کو پکارنا یا کرنا، یہ میں کہہ رہا ہوں نا، نظر بھی ان کو دینا، یہ بھی اس میں شامل ہے. تو شرک پہ بنیادی بات ہے. پہ میں کہ یہ سوال ہے کہ صلاۃ العصر بنی قریظہ کے تعلق سے میں نے یہ کہا ہے کہ جس نے راستے میں نماز پڑھی وہ ثواب پر ہیں, اسوب یعنی ان سے بہتر ہیں جنہوں نے وہاں پہ جا کے پڑھی قضا نماز. یہ بنت تیمیہ رحمۃ اللہ کے اختیار ہے اور یہ قول راجح علماء یہی فرماتے ہیں. اس معاملے میں اس میں کیا فرق ہے کہ عرفات کے دن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مغرب کی نماز نہ پڑھو الا کہ مزدلفہ میں. میرا سوال یہ ہے آپ سے, کیا بعض صحابہ نے راستے میں نماز پڑھی یا سب نے مل کے مزدلفہ میں نماز پڑھی؟ تو پھر صحابہ نے سمجھا کیوں نہیں کہ راستے میں ہم پڑھ سکتے ہیں, وقت پہ پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ حدیث کے یہ لفظ تھے نہیں جس کے ظاہر سے یہ معنی معلوم ہو بھی سکے کسی بھی صحابی کو کہ راستے میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے, سورج غروب ہونے تک انتظار کرنے عرفات میں اسے پہلے نکلنا نہیں ہے, سورج غروب ہونے کے بعد فوراً بعد ابھی چلنا ہے مزدلفہ کی طرف, نماز نہیں پڑھنی. اور سب صحابہ مل کے عرفات میں جا کے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں سب ایک ساتھ. یہاں پر حدیث کے ظاہر کی مفہوم میں یہ چیز موجود ہے, لیکن وہاں پر معروف تھا کہ راستے میں پڑھنی نہیں ہے, اگر پڑھیں گے تو غلط ہوگا. ٹھیک, کہاں پہ؟ یہاں پر بنی قریظہ ٹولے ٹولے گئے تھے نا سارے, اگر سارے ایک ساتھ ہوتے ایک وقت میں بھی ہوتے تو معاملہ تو نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی نہیں پڑھی, کہاں پڑھی اللہ کے پیارے وسلم نے؟ اللہ علیہ, اس روایت میں موجود نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں راستے میں پڑھی کہ وہیں پہ جا کے پڑھی. یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ جسے جس خبر ملتی گئی فوراً جاتا گیا, کیونکہ بعض صحابہ یہ سمجھے کہ کافر چلے گئے ہیں, جہاں ختم ہو گئے, کوئی گھر کی طرف چلے گئے تھے, کوئی ابھی جا رہے تھے, جب یہ خبر پہنچی فوراً تو سب ایک ساتھ نہیں گئے تھے, جیسے جو خبر پہنچتی گئی ویسے وہ جاتا گیا. اللہ علیہ وسلم. بارک اللہ فی بھائی بیٹے کا یہ سوال ہے کہ اجماع کی بات ہم جب کرتے ہیں تو اجماع میں کہ اہل بدعت شامل ہے کہ نہیں, کیونکہ اللہ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوتی. امت بدعت شامل ہے کہ نہیں؟ امت بدعت شامل ہے, لیکن اہل بدعت جو ہے جی, یہاں امت سے مراد علماء ہے. اچھا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان صحیح حدیث میں ثابت ہے, اور یہ بنیادی دلیل ہے اجماع کی, کہ اجماع بھی مأخذ دین ہے قرآن اور سنت کے بعد. ٹھیک ہے, السنت والجماعت کا اجماع ہے, یہ اجماع بھی سمجھ لیں, السنت والجماعت کا اجماع ہے کہ اجماع میں صرف السنت شامل اہل بدعت شامل ہی نہیں ہے. اب یہ اجماع کہاں سے آیا؟ کہ اگر اجماع میں اہل بدعت بھی شامل ہوتے تو وہ اجماع ہرگز بھی نہ ہوتا. اہل بدعت اس عموم میں شامل نہیں ہے, اور اجماع جو ہے کام کس کا ہے؟ کسی مسئلے, اجماع کا مطلب کیا ہے کہ کسی زمانے کے کون, عوام یا علماء, علماء کسی شرعی مسئلے پر جمع ہو جائے. تو یہاں پر عوام شامل ہیں, حدیث میں کیا ہے امتی, عوام کسے نکالا ہے؟ اجماع کے مفہوم نے نکالا ہے. بدعتوں کو کسے نکالا ہے؟ اس اجماع کے مفہوم نے نکالا ہے کہ اجماع ہمیشہ کس پہ نہیں ہوتا, گمراہی پہ نہیں ہو سکتا نا, البتہ گمراہ ہے کہ نہیں تو وہ حق پہ جمع ہو سکتے ہیں. اگر کوئی بدعتی بیچ میں ہے تو وہ گمراہ ہے, تو گمراہ اس میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ تو ہر صورت میں البتہ شامل نہیں. اللہ علیہ وسلم. منہج کے تعلق سے ایک سوال تھا لیکن وقت ختم ہو چکا ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, اگلے درس مجھے یاد دلانا. اچھے سوال ہیں، 11 بج چکے ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ جمعرات کے دن کوشش کریں گے کہ دو تین سوال بس جواب دیں گے. اللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اب یہ نکالیں ذرا.
یہ کہہ دیا کہ ایک دن سوال کریں گے.